الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغداء حينما خطب الناس فقال ان امور الجاهليه موضوع تحت قدمي هذا او كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عن وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں اور دوستو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار تقریریں کی ہیں. ان تقریروں میں ظاہر ہے کہ تقریر کی جا رہی ہوگی تو سننے والے کر رہے ہوں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ تقریر کر رہے ہیں اور سننے والا کوئی نہیں. لیکن آپ کی تقریروں میں سب سے زیادہ سامعین, سب سے زیادہ سننے والے یا سننے والوں کی سب سے بڑی تعداد کہاں پر تھی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حجت الوداع کے اندر. حجت الوداع اس حج کو کہتے ہیں جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا اور اس میں امت کو الوداع کہا. الوداع کہنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اس اپنے حج کے اندر لوگوں کو بتایا کہ اب آگے تم سے کبھی ملاقات اس میدان میں نہیں ہو سکے گی. یعنی گویا عرفات اور مزدلفہ جہاں آپ حج کر رہے تھے آپ نے اشارہ دے دیا. اشارہ کیا؟ واضح کہہ دیا کہ اب آئندہ یہاں ہماری اور تمہاری ملاقات نہیں ہو سکے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. یہ اشارے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے کیے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. کبھی صاف صاف کہہ دیا اور کبھی اشاروں میں کہہ دیا. بلکہ تقریروں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ جو سورت نازل ہوئی تھی اس سورت کا مطلب بھی یہی تھا کہ حضرت نبی علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں. حالانکہ اس سورت میں بظاہر کہیں ایسا لفظ نہیں ہے. سورت میں ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ ہماری مدد آ جائے گی, مکہ فتح ہو جائے گا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے, آپ اللہ کی تسبیح کرنا, استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ شانہ آپ کی طرح متوجہ ہونے والا ہے. یہ ہے سورت کا ترجمہ. لیکن اس میں تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانے کا کہیں دور دور بھی نشان نظر نہیں آتا, کوئی اشارہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن کچھ صحابہ نے اس سورت سے یہی سمجھا تھا. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر بیٹھ کر کے یہ سورت سنائی, یہ سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے, اور سننے والوں میں صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو جو ہی حضور نے یہ سورت سنائی تو وہ رونے لگ گئے. ایک صحابی جو ان کے پاس دوسرا تھا وہ ان کو بار بار دیکھتا ہے, ان کو کیا ہو گیا یہ رونے لگ گئے. اور انہوں نے زبان سے کہا بھی تھا کہ اس بوڑھے بیچارے کو کیا ہو گیا, یہ اس کو آنکھوں آ گئے, یہ تو حضور نے جو سورت سنائی اس میں تو بڑی بشارتیں ہیں, مکہ ہمارے ہاتھ آنے والا ہے, اللہ کی نصرت نازل ہونے والی ہے, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے. ہوا بھی وہی, ایک زمانہ ایسا گزرا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اس میں صبح سے شام تک لوگوں کو صرف کلمہ پڑھانا, اتنے لوگ جماعتوں کی جماعتیں, وفدوں کے وفد, ملکوں ملکوں سے آ رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جب یہ بشارتیں دی ہیں تو اس میں نہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے, رونے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بارہ ہزار ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ روئے ہیں, اور بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ روئے کیوں؟ انہوں نے کہا یہ جو صورت حضور نے سنائی ہے اس کا مطلب حضور دنیا سے جانے والے ہیں. اگر اس کو تو لگتا نہیں ہے کہیں ایسی کوئی بات ہے, کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے یہی ہے اس کا مطلب. بعد میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی میٹنگ میں یہی بات بیان کی گئی تھی کہ سورہ کا مطلب یہی ہے. خیر, تو حجت الوداع کو حجت الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو الوداع کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور اس میدان میں تم سے دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی. اس حجت الوداع کے اندر جو سامعین تھے وہ سب سے بڑی تعداد کے تھے, اس سے پہلے بھی کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں رہی ہے اور اس کے بعد بھی نہیں رہی ہے. صحابہ رہے ہیں لیکن بیک وقت ایک ہی مجمع میں اتنی بڑی تعداد رہی ہو اور آپ نے کوئی گفتگو کی ہو ایسا واقعہ پیش نہیں آ سکا ہے کہ 100,000 سے زیادہ صحابہ وہاں سامنے موجود تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تقریر کی. اس کو کہتے ہیں خطبہ حجت الوداع. اس خطبہ حجت الوداع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھیے کہ انسانی زندگی کے تمام اہم معاملات کے متعلق اصولی ہدایتیں دی ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس میں اشارے موجود ہیں. اب یہ انسانوں کی ذہانت اور موقوف ہے کہ ان اشاروں سے وہ سارا قانون اخذ کر سکیں, لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, بہت تفصیلی تقریر فرمائی تھی, اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. اس میں جو آپ نے گفتگو فرمائی تھی اس میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا ان امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہذا, تمام جاہلانہ کام کو میں اپنے پاؤں سے رون رہا ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ تمام جاہلانہ کاموں کو میں دنیا میں ختم کر رہا ہوں, اب دوبارہ جاہلانہ کام دنیا میں پیدا نہیں ہونے چاہیے. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ وہ کیا کیا جاہلانہ کام تھے, امور الجاہلیت جن کو آپ نے بیان فرمایا اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ان تمام کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں, وہ کیا جاہلانہ کام تھے. اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جاہلانہ کام ختم ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ سکتے ہیں, پیدا ہو سکتے ہیں وہ یا نہیں, اور اگر دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے تو وہ اسی طرح سے آئیں گے یا ان کی شکل بدل کر کے آئے گی. اگر وہ کام شکلیں بدل کر کے دنیا میں آ گئے تو اب ان کاموں کو پھر وہ جاہلانہ کام کہا جائے گا یا ان کو کچھ اور نام دیا جائے گا. یہ ہے سمجھنے کی بات. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا ان امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہذا, یہ آپ نے کیوں بیان فرمایا؟ اس وجہ سے بیان فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری یہی تھی کہ دوسرے بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام جاہلانہ کام دنیا سے ختم کرنے. یہ ذمہ داری کہاں بتائی گئی تھی؟ قرآن نے جہاں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا اور تعارف کراتے ہوئے قرآن نے یہ کہا کہ ایک ایسا نبی ہے جس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کا اعلان تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اگر اپنی یہودیت اور نصرانیوں پر صحیح طور پر کاربند رہنا ہوگا تو ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ حضور کو مان لے, کیونکہ ان کی کتاب بتا رہی ہے مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل. دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا گیا کہ یہ تم کو ہر اچھی بات کا حکم دینے والا ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی بات کا حکم تمہیں دیا ہوگا اور وہ غلط بات ہوگی. اور دوسرے ہر بری بات کو منع کرنے والا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی بات سے منع کیا ہوگا اور وہ اچھی بات کی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی اچھی باتیں ہیں ان سب سے تمہیں حکم دے گا, جتنی بری باتیں ہیں ان سب سے تمہیں منع کرے گا. وہ بری باتیں چاہے تمہیں اچھی لگ رہی ہوں تو انجام کے اعتبار سے وہ بری ہوں گی, اور جتنی اچھی باتوں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے چاہے وہ تم کو بری لگ رہی ہوں مگر حقیقت کیا کرتے وہ اچھی ہوں گی. آگے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ كِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہاری گردنوں پر جو جاہلانہ رسموں کے بوجھ چڑھ گئے ہیں جن کے نتیجے میں تمہاری زندگی مشکلات میں پھنس گئی ہے, وہ سارا جاہلانہ بوجھ تمہارے گردن سے اتار دے گا. تو چونکہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جاہلانہ رسموں کا بوجھ جو تمہاری گردنوں پر چڑھ گیا ہے وہ بوجھ تمہارے گردنوں سے اتار دے گا, اس کی خصوصیت یہ ہے. اسی خصوصیت کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاہل کے تمام کاموں کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں, لیکن اس وقت ختم کر چکے تھے یا اس سے پہلے؟ کہ آہستہ آہستہ ان تمام امور کو وہ ختم کر چکے تھے, اب وہ عین ہو رہا تھا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جاہل کے تمام کاموں کو میں رون چکا ہوں اور جو باقی بچے ہیں ان کو بھی ختم کر رہا ہوں, اور آئندہ دوبارہ جاہلانہ کام دنیا میں پیدا نہیں ہونے چاہیے. لفظ استعمال ہوا جاہلانہ رسمیں, جاہلیت کے امور. پہلی بات سمجھنی کہ یہ جاہلیت کہتے کس کو ہے. جاہلیت کے معنی بے عقلی کا کام, جاہلیت کے معنی ایسی سوچ جس کے پیچھے کوئی علم نہ ہو, ایسی سوچ جس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہ ہو, ایسی سوچ جس کے پیچھے کوئی حقیقی نفع نہ ہو لیکن اس کے باوجود آدمی اس کو اپنا لے تو اس کو کہتے ہیں جاہلانہ سوچ. جیسے مثلا ہم نے یہ سوچا فلاں آدمی سے ملاقات کریں گے پھر بیٹھ کے دربار کریں گے, ملاقات کی، دربار کیا، ایک گھنٹہ اس میں گزار دیا، نفع کیا نکلا گا؟ کوئی نہیں. تو یہ جو ایک گھنٹہ ہم نے صرف کیا اور ایک گھنٹے کی جو باتیں ہوئی ان باتوں کا کوئی نفع نہیں آیا. تو جب کوئی نفع نہیں آیا تو یہ ظاہرانہ کام جس کا نہ ہمارے ذہن کو کوئی فائدہ ہوا نہ ہمارے جسم کو کوئی فائدہ ہوا. یا اس کی دوسری مثال دے دیجیے، فرض کیجیے چند آدمی بیٹھ کر کے شطرنج کھیل رہے ہیں یا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، یہ گھنٹوں تک کھیلتے رہے، اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا اس کھیل کا نفع آپ کے دماغ کو کچھ ہوا گا؟ کچھ بھی. آپ کی صحت کو کوئی نفع ہوا تو کچھ نہیں. آپ کی ذہن ذہانت اس میں بڑھ گئی تھا وہ بھی نہیں ہے. پھر ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وقت پاس ہو گیا. یہ وقت پاس کرنا جو ہے یہ تصور یہ ظاہرانہ تھا. غرض یہ کہ ظاہرانہ کام اس کام کو کہتے ہیں جس کے پیچھے عقل نہ ہو، جس کے پیچھے علم نہ ہو، جس کے پیچھے شعور نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی بصیرت نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی نفع نہ ہو. آدمی اس کو کرے اور سمجھے اس میں بہت نفع ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ جاہلانہ کام ختم کر دیے تھے تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ دنیا میں پھر وہ جاہلانہ کام پیدا ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو وہ اسی شکل میں ہوں گے یا بدلی ہوئی شکلوں میں آئیں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ اس شکل میں تو نہیں ہوں گے. ہاں ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ ویسی شکلیں اختیار کر لیں ملتی جلتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئی روپ میں آئیں اور وہ جاہلانہ کام ہوں گے. جب وہ جاہلانہ کام مسلط ہو جاتے ہیں معاشرے پر تو اس کے نتیجے میں زندگی ویسی مشکل بن جاتی ہے جیسے اس وقت کی مشکل تھی، اور آدمی ان جاہلانہ کاموں کو چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوڑ پاتا ہے، اور ادھر سے وہ جاہلانہ کام جو ہے وہ انسان کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں. لیکن سب لوگ جب ان کو کرتے ہیں تو وہ اچھا سمجھ کر کے کرتے ہیں، اچھا ہی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی جاہلانہ چیزیں مسلط ہیں اور ان کی وجہ سے بے شمار نقصانات ہیں مگر آدمی محسوس نہیں کرتا اور ہے وہ نقصان دہ چیزیں، انہیں کچھ جاہلانہ رسموں کا تذکرہ میں میرے ذہن میں آیا جو میں کہوں گا. کیا کیا بری رسمیں اور کیا کیا جاہلانہ کام ہمارے معاشرے میں مسلط ہیں اور ہم یا تو شعوری طور پر ان کے متعلق فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی نفع ہے بھی یا نہیں، اور اگر کبھی کسی کے ذہن میں آ بھی گیا کہ اس کے اندر نفع کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پاتا. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بری رسم جو شروع ہو گئی ہے اور وہ کافی طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ بچے جوان ہو جائیں گے لیکن تب تک ان کا نہیں کرنا ہے جب تک کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں. اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے معنی یہ ہے کہ اپنا تعلیمی کیریئر پورا کر لیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ اپنا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ان کو روزگار کھڑا ہو جائے، اس کے بعد ان کا نکاح کریں گے. اس سے پہلے ہم ان کا نکاح نہیں کریں گے کیونکہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا ہے. چاہے اس کے باپ کے پاس کتنی ہی زیادہ دولت کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ اس لڑکے کی بیوی جیسے دسویں نوکروں کو کیوں نہ کھلا رہا ہو، مگر اس کو کہیں گے صاحب جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تب تک تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. چاہے اس بچے کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ پیش آ رہی ہو، اور چاہے وہ اس کی وجہ سے گناہوں میں کیوں نہ پھنس رہا ہو، مگر ہمارے رسم یہ ہے کہ صاحب جب تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا تب تک آپ کا نکاح نہیں ہونے والا، اور تب چاہے اس کی عمر 25 سال سے آگے نکل جائے، چاہے 30 سال سے آگے نکل جائے، چاہے 35 سال سے آگے نکل جائے. حتیٰ کہ ایک صاحب مجھے ملے، عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا تقریباً 40-45 سال. نکاح ہوا؟ کہنے لگا ابھی نہیں ہوا. کیوں؟ کہنے لگا صاحب ابھی میرا جواب تو سیٹ نہیں ہوا. اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ اس کے نقصانات طرح طرح کے دماغی گناہ ہوتے رہیں گے، طرح طرح کے دل کے گناہ ہوتے رہیں گے. دماغ میں خیالات آتے ہیں، دل میں جذبات ابھرتے ہیں. جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے، خیالات کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. تو خیالات کے گناہ بھی ہوتے رہیں گے، جذبات کے گناہ بھی ہوتے رہیں گے. اس کی جوانی بھولتی رہے گی، جیسے جیسے برف پگھلتی ہے اسی طرح سے جوانی پگھلتی رہے گی. اس سے آگے بڑھ کر کے بچے بعض دفعہ یہ طرح طرح کے گناہ اپنے ہاتھ سے بھی کرتا رہے گا. بہت بڑا نقصان جو اس دیر سے نکاح کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کا اہم ترین مقصد ہوتا ہے اولاد اس کے نتیجے میں مل جائے. قرآن نے نکاح کرنے کی اہم ترین غرض یہی بتائی ہے کہ اصل میں اس کے نتیجے میں انسانی نسل باقی بچے گی، دل میں تمہاری نفسانی چاہت بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری جسم کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور تمہارا گھر بھی کھڑا ہو جائے گا. تو نکاح کا پہلا مقصد ہے نسل کی پیدائش، بقایا نسل انسانی، یا کہ یہ نکاح کا پہلا مقصد ہے حصول اولاد. اور اس کے بعد باقی مقاصد ہیں کہ ساتھ اس کے نتیجے میں گھر وجود میں آئے گا، اس کے نتیجے میں انسانی ذہن زندگی کو سکون ملے گا، جسمانی ضرورتیں پوری ہوں گی، اور اس سے لڑکی کو مدد ملے گی، لڑکی کی وجہ سے شوہر کو آرام ملے گا. یہ بعض کے مقاصد ہیں. پہلا مقصد ہے اولاد کا حاصل ہونا. جب یہ نکاح دیر سے ہوگا تو نکاح دیر سے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوگا، تب اس کی اولاد ابھی چھوٹی عمر بھی ہوگی، اب اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی ہوگی. یہ نقصان نکلا اس دیر سے نکاح کرنے کا. فرض کیجیے اگر کسی بچے کا نکاح 20 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ جب یہ 40 سال کی عمر کا ہوگا تو امید ہے کہ اس وقت اس کا بیٹا خود 20 سال کا ہو چکا ہوگا. لیکن جب اسی آدمی کا نکاح 35 یا 40 سال کی عمر میں ہوا, اس کے معنی یہ ہے کہ 55 یا 60 سال کی عمر کے برابر میں داخل ہو چکا ہوگا, اور برابر میں داخل ہونے کے بعد اب اس کے بچے جو ہیں وہ جوان ہو رہے ہوں گے, اور اس وقت اس حال میں دنیا سے جا رہا ہوگا کہ اس کے بچے کسی قابل نہیں ہوں گے. اس وقت آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے وہ جو دیر کی تھی وہ کام کر لی. غرض یہ جو ہمارے معاشرے میں پھیل گیا کہ اپنے بچوں کو تب تک نکاح نہیں کرنا ہے, یہ قابل اطلاع ہے. کبھی تو والدین تیار نہیں ہوتے ہیں اور کبھی اولاد بھی تیار نہیں ہوتی ہے. والدین چاہتے ہیں رشتہ کر دیں, اولاد کہتے ہیں نہیں, جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے تب تک نہیں. اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے نتیجے میں کرنا کیا ہے کہ صرف رسمیں پوری کرنی ہیں اور فضولیات پوری کرنی ہیں. ضروریات ہے کپڑا پہننا, ضروریات ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا ملنا, یہ ضروریات اس کا باپ پورا کر سکتا ہے. جو باپ لاکھوں روپے اڑا دیتا ہے رسموں پر, وہ باپ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ تمہاری بیوی اگر آئے گی تو تمہاری کمائی کے بغیر میں اپنی کمائی سب کو کھلاؤں گا. کل کے ساتھ جب تک یہ بچہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب تک ہم اس کا رشتہ نہیں کر سکتے. تو لٹکے ہوئے ہیں, اٹکے ہوئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اس وقت کی نوجوان نسل پر جو برے اثرات پڑتے ہیں ان برے اثرات کا پوری طرح ہم کبھی اندازہ نہیں کر پائیں. یہ ہے وہ جاہلانہ تصور. جاہلانہ تصور کا اثر پورے معاشرے پر مرتب ہے, اور اس کے نتیجے میں لڑکوں پر بھی برے اثرات ہیں, لڑکیوں پر بھی برے اثرات ہیں. ان دوسرے برے اثرات میں سے ایک اثر یہ نکلا کہ لڑکے اور لڑکیاں اب خود اپنے تعلقات قائم کرنے لگتے. کیوں ہی لڑکا بلوغ کی حدود میں داخل ہو گیا, اب اسلام نے کہا فوراً کا نکاح کر دو. اگر لڑکا جیسے بچہ پیدا ہوا تب ایک مسلمان اپنے اسلام سے پوچھا مجھے کیا کرنا ہے, اسلام یہ کہے گا جلدی سے اس کا غسل کرو, فوراً سے اسلام میں اذان پڑھو. دیر نہیں ہونی چاہیے, جتنا سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان کی آواز جانی چاہیے, اور وہ ایسا سمجھے جیسے کہ یہ آواز اس کے ذہن کی تختی پر ایسے چپک جاتی ہے جیسے خوبصورت کرتے ہوئے کاغذ پر وہ عبارت چپک جاتی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے, اس لیے دیر مت کرو. جیسے بچہ پیدا ہونے پر اسلام نے اس بات کو حکم دیا تو فوراً اذان کرو, کچھ دن کے بعد کہا گیا اس کا ختنہ کر دو, کچھ دن بعد کہا گیا اس کے بال مون دو. ٹھیک اسی طرح سے جو ہی بچہ بلوغ کی حدود میں داخل ہوگا تو اسلام کہتا فوراً نکاح کرو. ہمارے بزرگوں میں سے گزرے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز, وہ جیل میں تھے, انگریزوں کے ساتھ تحریک چل رہی تھی, وہ جیل میں تھے. ان کے گھر میں بیٹا تھا, وہ بیٹا جو ہی 15 سال پار کر گیا, 16 سال میں داخل ہوا تو انہیں گھر والوں کو خط لکھا میرا انتظار مت کرو, اس کا فوراً نکاح کر دو. بیوی نے کہا آپ جیل میں کس سے رشتہ مانگوں گی اور اس کے وہ رسمیں کون پوری کرے گا, جب تک آپ نکل کر نہیں آئیں گے تب تک تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا میرا بالکل انتظار مت کرو, فوراً رشتہ کر دو. خیر ان کے اصرار کی بنیاد پر انہوں نے سوچا چلو اچھا کہہ رہے ہیں تو کر ہی دیں گے. تو ایک جگہ انہوں نے بات طے کر دی. بات طے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بات تو ہو گئی, جب آپ چھوٹ کر کے آئیں گے, 2 سال آپ کی سزا ہے, جب چھوٹ کر کے آئیں گے اس کے بعد پھر آپ اس کا رشتہ ہے سر. انہوں نے فرمایا 2 سال بہت زیادہ ہو جائے گا, اور یہ 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس حال میں اس کا گزرے گا کہ ہم گناہ کر رہے ہوں گے, اس لیے فوراً رخصتی کر دو, میرا انتظار مت کرو. اب آج ہم جیل میں ہو, یہاں رخصتی ہو گئی. اور رخصتی بھی اس طرح سے ہوئی کہ لڑکے کو لے گئے مسجد میں, وہاں جا کر کے نکاح پڑا, پھر وہ لڑکا اپنے سسرال والوں کے یہاں چلا گیا, وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر کے. کبھی اگر ادھر دلی دلی گئے ہوں گے تو وہاں دیکھا ہوگا آپ نے وہ رکشہ پورا جو پاؤں سے رکشہ چلاتا ہے اپنی بیوی کو رکشے پہ بٹھا کر کے اپنے گھر لے آئے. اب اگر وہ انتظار کرتے تب تک وہ بالغ ہوگا, سنا سے پوچھے نکاح ہوا تو اس نکاح کا بیٹا اس وقت مدینہ طیبہ پہ زندہ ہو رہی ہوتی. کہتے بھی ہیں کہ میں اسی نکاح کا نتیجہ پیداوار ہوں اور مدینہ منورہ بھی اس وقت موجود ہے, ہمارے گھر ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے. خیر ایک یہ رسم ہے, اس لیے والدین کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہم کو اتنی مالی وسعت عطا کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے نوکروں کو بھیلا سکتے ہیں, ہم طرح طرح کے رسموں پر ہزاروں بچے لاکھوں روپے اڑا سکتے ہیں, اس بچے کا نکاح کرنے کے بعد اسی بیوی کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کسی گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے لہٰذا ہم کسی نوکر کو لائیں گے, کام کرنے والی نہیں ہے لہٰذا کسی نوکرانی کو لائیں گے, کام کرنے والا مثلاً کشمیری نہیں ملتا باہر کی کسی بچے کو لے آئیں گے, کہیں بہار کی یا کسی اور جگہ کی بچی لائیں گے, گھر میں کام کرے گی, ان کے لیے کھلانے پلانے کا انتظام ہے. سب اتنا ہی کھلانا پلانا اس اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے اگر تم کرو گے تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں کہ صاحب اسٹیٹس وہ جو معیار کے ساتھ ہونا چاہیے, اور معیار نام ہے دراصل فضولیات کا. اس سے زیادہ کی تفصیل نہیں کی جا سکتی. دوسری باتیں عرض کرنی ہیں, ہمارے یہاں معاشرے میں پھیل گیا کیا صاحب کچھ خاص دن وہ کہتے ہیں شو بول دو. قرآن نے تو کہا ہے بڑا دن قیامت کا دن ہے, جس دن تمہاری ساری زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. یوم عظیم بڑا بڑی دن ہے, یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ہے ایک بڑا دن. لیکن ہم نے کہا نہیں، یہ بھی بڑا دن ہے، یہ بھی بڑا دن ہے. کیوں ہے یہ بڑا دن؟ یہ پتا نہیں ہے. یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ کسی بڑی شخصیت کے کی پیدائش جس دن ہوئی ہے وہ ہے بڑا دن، کیونکہ بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے، کوئی صحابی پیدا ہوا اس دن، یا کسی ولی کی ولادت ہوئی ہے، یا کسی امام کی ولادت ہوئی ہے، ہے بڑا دن. لیکن جب آپ اس کو بڑا دن ماننے لگیں گے تو امت مسلمان کی 1400 سال کی تاریخ میں کتنی شخصیات ہیں، تو ان کا شماری کرنا ممکن نہیں. تو ہر دن بھی بڑا ہی دن ہے. اور یا پھر یہ طے کر لینا چاہیے کہ جس دن کسی کی وفات ہو جائے وہ ہے بڑا دن. تو وفات کون سی خوشی کی بات ہے کہ جس کو بڑا دن مان لیں گے؟ اور اگر مان بھی لیں گے تو پھر ہر دن کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہے، تو ہر دن بڑا دن ماننا ہوگا. چلیے صاحب، اگر بڑا دن مان لیا، اس بڑے دن میں کرنا کیا ہے؟ کیا مرغے کھانے ہیں، گوشت کھانا ہے، آشو بھور کو ماں پکڑ کر آسم باغ کتنا ہی ہے. تو بڑے دن کو ہم نے عنوان بنایا پیڑ پالنے کا، اور پیڑ پالنے کا بھی نہیں، بڑے دن کو عنوان بنایا مرغن کھانا کھانے کا، آشو بھور دو. بڑا دن طرح سے ایک دفعہ ایسا ملے کہنے لگا جی آج گھر پہنچنا ضروری ہے. کیوں پہنچنا ضروری ہے؟ اچھا بھور دو، کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے، کچھ لے جانا ہے کھانے پینے کی چیزیں. تو گیا بڑے دن کے ساتھ صرف کھانا پینا، اس کے علاوہ آگے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. فلاں گزارت، مطلب ہم چیزیں حضرت شیخ سید ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا یوم ولادت ہے، یوم وفات ہے، اس کو ہم نے کہا یہ بڑا دن ہے. اس بڑے دن کے نتیجے میں اگر یہ کریں کہ صاحب ان کی شخصیت کو دیکھیں، ان کے عبادات کو دیکھیں، ان کی اتباع سنت کو دیکھیں، گناہوں سے بچنے کا مزاج دیکھیں، دین کی انہیں کیا خدمت کی ہے یہ دیکھیں، اور اس دیکھنے کے بعد پھر اپنی زندگی کے جائزہ لیں ہم کہاں ہیں. تو کسی نہ کسی درجے میں کہا جا سکتا تھا کہ صاحب آپ نے دین کو سامنے رکھ کر کے کم سے کم نصیحت تو حاصل کی، لیکن وہ سارا پسے پردہ ہے. اور پسے پردہ رکھنے کے بعد پھر نہ سننے کی ضرورت، نہ سمجھنے کی ضرورت، نہ عملانے کی ضرورت. ہاں کھائیں گے ہم، اور کھائیں گے کبھی حلوے کھانے ہیں، کبھی اس طرح سے مقلب چیزیں کھانی ہیں، نہ ہمیں بڑا دن. تو کیا ہے کہ صاحب رسم ہے، ابھی اپنے پر مسلط کر لیا گیا کہ صاحب آج تو بڑا دن ہے، منانا ہے. اور منانے کا مطلب کیا ہے؟ کھانا پیانا ختم. ہمارے معاشرے میں پھیل گیا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور فلانا خاصا ہسپتال تک پہنچ جائے اور وہاں حالت معذور ہوگی، اب کیا کریں گے؟ رشتے دار جوگ در جوگ، فوج در فوج وہاں عیادت کے لیے پہنچیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں ہسپتال کے نظام میں خلل کیوں نہ ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں. چاہے اس کے نتیجے میں ان تعمیر تیمارداری کرنے والوں کو پریشانی کیوں نہ ہو جائے، اس کی بھی پرواہ نہیں. بعض دفعہ وہاں کے وہ تیمارداری کرنے والے کہتے ہیں ہم اپنے بیمار کو پوچھیں اب یا ان آنے والوں کی خدمت گزاری کریں. اب اگر بعض دفعہ یہاں تک بھی ہوا کہ صاحب اپنی بیمار کو چھوڑ کر پہلے ان کی چائے پانی کا انتظام کیا گیا، اور اگر نہیں کیا گیا تو وہ کہتے ہیں صاحب ہم خبریں خب آج اس کو لیں. تو وہ ان کا اپنی پریشانی ہے، لیکن ہم اپنی رسم کی بنیاد پر جائیں گے. اور جو در جو خصوصاً عورتیں، عورتیں جو ہیں وہ دھوپ در دھوپ پہنچیں گی کیا صاحب خبر جانا ہے. حالانکہ وہ عیادت جس عیادت کے نتیجے میں مریض کو اور اس کے تیمارداروں والوں کو تکلیف ہو جائے وہ عیادت ہی جائز نہیں. جہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاؤ گے تو اتنی دیر زیادہ نہیں بیٹھنا کہ وہ اٹھا جائے. اب وہ آپ ہماری عیادت کی وجہ سے بیٹھا رہے گا، باتیں کرتا رہے گا. مثلاً اس بیمار کو اگر آرام کرنے کی حالت ہوئی اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور نے منع فرمایا ہے، اور منع فرمانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لیکن ہم نے عیادت کو عیادت کے بجائے رسم بنا دیا. اور رسم بنانے کی وجہ سے یہ عیادت اب تکلیفوں کا ذریعہ تو بن گئی لیکن آرام کا ذریعہ نہیں بنی. اس عیادت میں کیا کریں گے؟ کچھ وہ چیزیں بھی لے جائیں گے جن کی ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر ہم لے جائیں گے. جہاں تک اب لوگوں کو لکھنا پڑتا ہے کہ براہ کرم ہمارے گھر میں پھل لے کر نہ آئیں، یہ کیوں لکھنا پڑ رہا ہے؟ کہ ان کے ساتھ رسم مسلط ہو گئی ہے کہ سب لے کر کے آنا ہے چاہے ان کو لگیں یا نہ لگیں. جہاں تک ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کہا جی ہمارے یہاں سیب جمع ہو گئے ہیں، ان کو وہ خراب بھی ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں بچوں کو دے دیں گے. ہم نے کہا یہاں نہیں لگتے ہو بچوں کو، وہ ان کسی کو دے دو. تو وہ سیب جمع ہو گئے ہیں کیونکہ رسم کی بنیاد پر وہ آتے رہے ہیں. اور ہر آ کر لے کر ہدیے کا مطلب یہ ہے اگلے والے کو جس چیز سے فائدہ پہنچے وہ چیز ہم اس کو دیں گے، اور وہ بھی دیں گے خوشی کی بنیاد پر، راحت پہنچانے کے جذبے سے. لیکن وہ سب نہیں ہے، اور ہم جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے، چاہے آپ کو آرام پہنچے یا نہ پہنچے. تو رسم ہے، اور اس رسم کے برے نتائج. رسم مسلط کر لی امور جاہلیت میں سے کیا کہ جب رشتہ کریں گے تو پہلے انگیجمنٹ کریں گے، اس انگیجمنٹ میں یعنی منگنی میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے اڑا دیں گے. نفع اس کا کیا ہے؟ تو نفع کچھ بھی نہیں. اس کے نتیجے میں نہ نکاح ہوگا، اس کے نتیجے میں بھی لڑکی آپ کی بہو نہیں بن سکتی ہے، عورت جو ہے وہ کسی کی بیوی نہیں بن سکے گی، یہ شوہر نہیں بن سکے گا، ان کے آپس میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہوگا، ان کی ملاقاتیں کر نہیں سکتے. یہ جو ہم نے لاکھوں روپئے اس میں اڑا دیا، نفع اس کا کچھ بھی نہیں. کیوں اڑا رہا ہے؟ کیونکہ رسم ہے. تو گویا ایک ایسی چیز ہم نے اپنے معاشرے کے اندر پیدا کر دی جس کا نفع کچھ بھی نہیں ہے لیکن پیدا کر دی، اور پیدا کرنے کے نتیجے میں ہزاروں روپئے اس میں جا رہا ہے. ٹینشن الگ، وقتوں کا ضائع ہونا الگ، پیسوں کا خرچہ ہونا الگ, نفع اس میں کچھ بھی نہیں لیکن مسافر. بچی ہمارے گھر میں عورت ہے, اس عورت کا ڈلیوری کا کیس ہے, رسم ہے کے ساتھ اگر ڈلیوری کا کیس ہوگا تو اس کو وہاں میکے پہنچانا ضروری ہے. تو کبھی لڑکا یہ چاہے گا کہ اس کو وہاں ضرور پہنچائیں گے, ہم وہ مصیبت جھیلنے کے لیے تیار نہیں, وہ اس کے میکے والے جھیلیں. کبھی اس کا الٹا ہوگا, یہ نہیں چاہتا مگر میکے والے کہتے ہیں پہلی ڈلیوری ہو جائے گا ہمارے یہاں آنا ضروری ہے, اور بار بار استرافا بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ نہ یہ ضروری ہے نہ وہ ضروری ہے. اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری پریشانی وہ جھیل لیں, خرچہ بھی وہی کر لیں, ٹینشن بھی وہی اٹھائیں, خدمت بھی وہی کریں, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سب بیوی آپ کی, اولاد آپ کی پیدا ہوگی, ان کے سر پہ کیوں ڈالیں گے. اگر یہ چاہتا ہے کہ نہیں سر ہم خود ہی خدمت کریں گے, تو اگلے والے کہتے ہیں نہیں اس میں تو ہماری بدنامی ہے, کل کو لوگ ہمارا داماد ہم کو تانا دے گا, انہوں نے پوچھا ہی نہیں اس کو, تو تاماد کو تانا دینے کی کیا بات ہے سر, گھر آپ کا ہے, بیوی آپ کی ہے, شریک زندگی آپ کی ہے, بچہ آپ کا پیدا ہونے والا, آپ ان کو تانا کیوں دیں گے. یعنی اگر یہاں پر بھی کہا جائے کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر کی مشورات میں کسی کو ڈلیوری کا مسئلہ تھا, وجہ ہمارا ہو گیا, بچہ پیدا ہو گیا اور وہ نہیں آئے, تو یہ بھی کوئی اشکال کی بات نہیں, یہ بھی کوئی شکایت کی بات نہیں ہے, لیکن یہاں اس کا رواجہ ہو جائیں گی, وجہ رسمیں ہیں. بچہ پیدا ہوگا, بچہ پیدا ہونے کے بعد یہاں والوں کے لیے کچھ رسمیں ہیں, کچھ چیزیں لے کر جانا ضروری ہے, وہاں والوں کے لیے کچھ رسمیں ہیں, وہ چیزیں لے کر کے آنا ضروری ہے. اگر یہ ان رسموں کو پورا نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے, اور وہ ان رسموں کو پورا نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے, حالانکہ ان رسموں کا بھی کوئی نفع نہیں ہو, ان رسموں کا بھی کوئی نفع نہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زندگی کو آسان بنایا تھا, ان ساری رسموں کو ختم کر دیا تھا اور بالکل سہل زندگی بنائی تھی, لیکن ہم نے ہر ہر شعبے زندگی میں ایسی رسمیں کھڑی کر دی جن کے نتیجے میں مسائل در مسائل پیدا ہو گئے اور وہ نفع ان کا کچھ بھی نہیں, نہ دینی نفع نہ دنیاوی نفع, کوئی فائدہ ان کا نہیں ہے مگر مسلط ہیں معاشرے پر. یہ صرف رواج ہے کہ صاحب اگر گھر میں بیٹی ہے اور لڑکا بھی ہے تو لڑکے کا رشتہ تب تک نہیں کرنا ہے جب تک بیٹی نہ بیٹی کا نہ ہو جائے, چاہے وہ بیٹی, حالانکہ اسلامی اصولوں کے مطابق اگر غور کریں گے اگر لڑکے کا رشتہ مل رہا ہے تو کر دینا چاہیے, چاہے بھائی بہن اس کی بڑی بہن کیوں نہ رہ جائے جب اس کا رشتہ مقدر ہوگا تو, لیکن نہیں لڑکے کو ترفاتے رہیں گے تب تک کیونکہ صاحب ابھی بڑی بہن بیٹھی ہیں, جب تک اس کا رشتہ نہیں ہوگا تب تک تمہارا نہیں ہو سکتا, چاہے کہیں سے رشتہ آ بھی رہا ہو اس کا اور چاہے جو بھی رہا ہو. حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تھا, اے علی جب تین باتیں ہو جائیں گے تو فوراً کر لینا, جب نماز کا وقت آئے تو فوراً نماز پڑھ لینا, جب بچہ بالغ ہو جائے تو فوراً نکاح کر دینا جب اس کا نکاح کہیں جڑ جائے, اور جب جنازہ ہو جائے تو فوراً جنازہ پڑھ لینا. لیکن ہم کہتے ہیں صاحب بیٹے کو تمہارا اگر رشتہ کہیں آ گیا تو تب تک ہم نہیں کر سکتے کیونکہ گھر میں بیٹی بیٹھی ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ اگر بیٹے کا رشتہ ہم نے کر دیا تو اگلے والے کل کو کہیں گے چھوٹے بھائی کا کیوں کیا گیا ہے, بڑی بہن رہ گئی ہے, لگتا ہے اس میں کوئی خامی ہے. اب لوگ ڈرتے ہیں کہ صاحب ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی کو بعد میں یہ تانے سننے پڑیں گے, ان تانوں کے سننے کی وجہ سے بیٹے کو بھی روک کر کے رکھیں گے کیونکہ رسم ہے. قرآن کریم نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بیان کی ہے اور سارے نبی کی خصوصیت ہے, سارے نبیوں کی یہ خصوصیت ہے. اگر ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے تو اس کا رواج دیں گے, وہ پیسہ لے گا کہ صاحب میں نے آپ کو مشورہ دیا, نسخہ لکھ کر دیا, پیسہ دے دو. تین وکیل سے اگر مشورہ کر لیے وہ چند باتیں بتائے تو اس بات کہ صاحب میری فیس لائیے, وکیل نے چند باتیں کہیں ان باتوں کے بدلے میں سے فیس لے لی, ڈاکٹر نے چند حروف لکھ کر کے دے دیے اس کے بدلے میں وہ فیس لے گا. بعض لوگوں پر کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ صاحب اگر ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو ہم پیسہ لیں گے پہلے, لیکن اللہ کے نبیوں کا معاملہ یہ نہیں تھا. اگر اللہ کے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصول بنایا ہوتا کہ تم دنیا والوں کے ہدایت کی بات بتاؤ گے پہلے انہیں پیسہ لے لینا, کہ صاحب ہدایت ہم بتائیں گے پہلے پیسہ لا کر کے دو. نہیں, قرآن نے جگہ جگہ ہر نبی کے بارے میں کہا اور ماحول تمہاری من اجر, ہم جو کچھ تمہیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں ہم کوئی مزدوری نہیں روپے مانگ رہے, کوئی معاوضہ نہیں لے رہے ہیں, کوئی اجرت نہیں لے رہے ہیں. تو حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا میں جو کچھ دین تمہیں دے رہا ہوں اس کا کوئی معاوضہ تھوڑے میں تم سے مانگتا ہوں. وما فارک علی من اجر وما میں تکلیف نہیں, اساتذہ میں تکلف نہیں کر رہا ہوں. تکلف کرنے کا مطلب اندر کچھ ہے اوپر سے کچھ, اس کو کہتے ہیں تکلف. بھوک لگی ہے مگر جی چار جی کے کہنا نہیں بالکل نہیں, حاجت ہی نہیں ہے حالانکہ اندر حاجت ہے. تو زبان سے کچھ اور کہنا اندر کچھ اور رکھنا, اس کو کہتے ہیں تکلف کرنا. بار دفعہ انسان قسم بھی کھا جائے گا حالانکہ اندر سے چاہت ہے. ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے جی ہمارے یہاں آ جائیے بس کھانا یہیں کھائیں گے, حالانکہ اندر سے یہ آنا نہیں چاہیے. تو زبان سے کہے گا ہاں صاحب آ جائیے اور بالکل حاضر ہے اور آج اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. یہ اسلامی مزاج میں تو یہ نفاق کی علامت تھی کہ اندر کچھ اور رکھا جائے گا باہر کچھ اور رکھا جائے گا. حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں امت کے تین طبقے تھے,
ایک طبقہ وہ جو مومنین تھے اور ایک طبقہ وہ جو کفار تھے اور ایک طبقہ تیسرا تھا جو درمیان میں تھا, ان کو کہتے تھے منافقین. منافق اس انسان کو کہتے ہیں جس کی زبان پر کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو. زبان سے بڑی محبت کا اظہار ہوگا, اندر محبت نہیں ہے. تو یہ زبان سے بڑی محبت کا اظہار ہوگا, جملے میں بڑی محبت کے کہیں گے اور سامنے کچھ اور کہیں گے, پس پردہ کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک وقت میری امت کے اندر بھی یہ خامی پیدا ہو جائے گی, میری امت کے اندر بھی یہ خامی پیدا ہو جائے گی کہ ظاہر میں دوستی کریں گے اندر سے دشمنی ہوں گے. یہ کبھی کبھی یہ بڑے بڑے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر کے وہ ہینڈ شیک کریں گے, لیکن اندر سے اس کے دل میں بھی دشمنی ہے, اس کے دل میں بھی دشمنی ہے. تو اندر سے کچھ اور ہے, اوپر سے دکھلانے کے لیے پانچ 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 منٹ تک ہاتھ جھٹکتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے صاحب مجھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال ہوا, حالانکہ اندر استقبال نہیں ہے. اس کو یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے ظاہر سے اظہار محبت کرنا اور پسے پردہ محبت نہیں ہے, یہ ایمان کی علامت نہیں ہے, نفاق کی علامت ہے. حضور نے فرمایا میں تکلف نہیں کرتا ہوں, اگر مجھے معلوم نہیں ہے کوئی بات میں صاف ہوں گا, مجھے نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ وہی بھیجے گا میں بتا دوں گا. تکلف میں نہیں کرتا ہوں, نہیں نہیں میں سوچ کے بتاؤں گا, میں ذرا غور کروں گا, نہیں صاف کہیں گے صاحب مجھے معلوم, اللہ تعالیٰ وہی بھیجے گا میں بتا دوں گا. صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت یالہ بن امیہ نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر میرا جی چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں جس وقت وحی آ رہی ہو, میں جاننا چاہتا ہوں اس وقت کیا ہو جاتا ہے ان کو اور کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا جی جب کبھی وحی آنے لگے گی تو میں تم کو بلوا لوں گا. اتفاق یہ کہ ایک میدان میں حضور تھے اس وقت, اور وہ میدان جو تھا جیرانا کا میدان اسے کہتے ہیں, مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور وہاں بہت سارے واقعات عجیب عجیب ہوئے ہیں, جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ تقریباً 12,000 صحابہ کرام تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی بالکل نہیں ہے اور ساری قوم جو ہے وہ بغیر پانی کی تڑپ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو کنواں تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ کنواں خشک ہو چکا ہے, پانی جتنا تھا وہ استعمال ہو گیا, اس میں نکلتا ہی نہیں کچھ. تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ایک کٹورے میں کہیں پانی لایا گیا اور وہ کٹورے کا پانی آپ نے منہ میں لیا اور اس کے بعد اس نے تھوکا, اور وہ جو تھوکا ہے پانی تو وہ پانی ابل کر کے نیچے سے آیا اور وہ کنواں آیا تھا بھی استعمال ہو رہا ہے. اس وقت بھی جیرانہ کا کنواں استعمال ہو رہا ہے, اور وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ جیرانہ کے کنویں کا پانی استعمال کرتے ہیں, اگر کہ وہ یعنی پورا سے بند کر دیا گیا ہے. تو اسی جیرانہ کے مقام پر نبی علیہ السلام تشریف فرما اسی سفر میں, تو ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں اگر عمرہ کا احرام مانگوں گا تو اس میں یہ باتیں مجھے پوچھنی ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے, اور خاموش رہنے کے بعد ظاہر کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے, جب وہی آئے گی تو میں بتا دوں گا. تھوڑا دیر گزر گئی, نبی علیہ السلام کا چہرہ بدلنے لگا, کب کبھی کاری ہو گئی, رنگ بدل گیا, پسینہ شروع ہو گیا, تحت عمر سمجھ گئی کہ وہی آنے لگی ہے. وہ فوراً باہر نکلے اور اس یالا کو ڈھونڈا, اور یالا کو ڈھونڈنے کے بعد کہا دیکھو اندر وہی آ رہی ہے. چاہے وہ آیا اور خیمے کے اندر جھانک کر کے دیکھتا ہے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ ان کو بدلا ہوا ہے, ہونٹوں پہ کپکپی ہے, بدن کانپ رہا ہے اور پسینہ آ رہا ہے, اور حضور سامنے دیکھتے ہیں مگر سامنے دکھتے نہیں. یعنی جس وقت وہی تاری ہوتی تھی تو اس وقت ایک حالت یہ بھی ہوتی تھی کہ جب وہ سامنے کسی آدمی کو دیکھتے تھے تو وہ یہ سمجھ جاتا تھا مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے مان لیں آپ جیسے ہم کسی گہرے سوچ میں ہوں اور ہم کسی دیوار کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت دیوار نظر نہیں آتی. ہم کسی گہری سوچ میں جا رہے ہوں, سڑک پر کون گزر گیا وہ بھی نظر نہیں آتا, گاڑیاں گزر رہے ہیں اس کا خیال ہی نہیں آتا گاڑیاں گزر رہی ہیں, کیونکہ آدمی گہری سوچ میں ہوتا ہے. تو سوچ جو ہے وہ انسانوں کی نگاہ میں ساری چیزیں آنے نہیں دیتی. بس ٹھیک اسی طرح سے نبی علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی اس وقت اگر کسی انسان کے چہرے پہ نظر ہے مگر وہ آدمی نظر نہیں آتا. اور ایک وحی کی قسم ایسی بھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اندرونی قوتوں کو آسمان پر پھینک دیا جاتا تھا, اور اس وقت حضور کا جسم یہاں سے جسم ہوتا تھا, حص و حرکت اس میں ہے لیکن وہ تمام شعوری قوتیں, تمام قوت مدرکہ, تمام روحانی طاقتیں آسمان پر پھینک دی گئی ہیں. وہ جو آسمان پر پھینک دی گئی ہیں اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا جسم بھاری ہو جاتا تھا, اور اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ ایک دفعہ اونٹنی پر وہی آئی ہے تو اونٹنی بیٹھ گئی, وہ بسار نہیں سکی. خود نے خود یہ فرمایا کہ جب یہ والی وہی آتی ہے تو بڑی بھاری ہوتی ہے, اس کو حدیث میں کہا جاتا ہے سلسلۃ الجرم, وہ اشد دعا نہیں ہے اور یہ بہت بھاری ہوتی ہے مجھ پر. تو بہرحال جب نبی علیہ السلام پر یہ وہی شروع ہو گئی تو اس نے آ کر کے دیکھا حضور پر وہی آ رہی ہے. تھوڑی دیر گزر گئی, حضور نے فرمایا وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کہاں گیا؟ بلایا گیا اسے, حضور نے اس کو جواب دے دیا. تو اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت سوال کیا گیا اس وقت آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا, ظاہر کر دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہی آ جائے گا میں بتا دوں گا. حالانکہ نبی کی شان کے تو عجیب خلاف ہوگی بات ہوگی یہ کہ صاحب نبی کو بھی معلوم نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے, نبی وہی بات بتاتا رہے گا جس کا اللہ تعالیٰ چاہوں وہی بھیجتا رہے گا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے تکلف زندگی تھی, اس بے تکلف زندگی میں رسمیں نہیں ہوا کرتی ہیں. ایک شخص بھوکا ہے, اس کو ضرورت ہے کھانا کھانے کی, مگر آپ اس کو اس لیے نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ گھر میں جو کھانا پکا ہوا وہ اس کے سامنے نہیں کھلا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ جب آپ وہ کھا سکتے ہیں اس کو کیوں نہیں کھلا سکتے؟ نہیں صاحب, گھر لے جائیں گے تو کچھ پر تکلف چیزیں ہونی چاہیے. اب اگر اسی کو اسی حال میں گھر لے جائے گا تو گھر والے سب بتائیں گے مہمان تو تم گیا ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جو ہم کھائیں گے وہی یہ بھی کھائے گا. لیکن صاحب آگے زندگی میں کہیں یہ بات نہیں تھی. آپ ارے صاحب بیٹھے تھانا وہ فرما رہے کھجور ہیں, صاحب یہ آ کر کہنا چلو تم بھی کھاؤ. اور برکت کی چیزیں ہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں اور اس سفر میں آپ کا ایک نکاح بھی ہوا. اس نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب واپس چلے ہیں مقام صحابہ پر پہنچے, صحابہ جگہ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ اور خیبر کے درمیان میں, صحابہ کے مقام پر پہنچے. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پہلی شب گزر گئی تو اگلے دن صبح حضرت انس سے کہا کہ ولیمہ کرنا تھا لیکن کوئی انتظامات نہیں ہیں, تو تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا جی چند کھجوریں تھیلے میں ہیں. کہا ایک دو صحابی کو اور کہو تمہارے پاس کچھ ہیں؟ ایک صاحب نے کہا کہ میرے پاس پنیر کے خشک ٹکڑے ہیں. حضور نے فرما لے لیا, لایا گیا دسترخوان پر ان کو بچھایا. کچھ کھجور کے ٹکڑے ہیں, کچھ پنیر کے ٹکڑے ہیں, کچھ ستو ہیں. حضور نے فرمایا دو تین صحابیوں کو لے آؤ اور کہو یہ ولیمہ ہے میری طرف سے. اب اگر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب یہ ولیمہ میں کروں گا, تقریباً 700 یا 1500 صحابہ میرے ساتھ ہیں, ان سب کو پوچھوں گا نہیں اور یہ معمولی دو تین چیزیں میں سامنے رکھوں گا, یہ کہ جی بتائے شرم کی بات ہوگی, میں کیسے ولیمہ کروں گا؟ نہیں, حضور نے کوئی تکلف نہیں کیا. وہی دو تین چیزیں آپ نے خود ایک دو پیس کھائے, ایک دو پیس ان کو کھلائے, ایک دو پیس ان کو کھلا, کاری میں ولیمہ ہو گیا. بے تکلف زندگی آرام دہ زندگی ہے, اور پر تکلف زندگی جو ہے وہ مشکلات والی زندگی ہے. ایک شخص کہے گا جی کیا کریں گے, مجھے جگہ وہاں ایک فلاں جگہ جانا تھا مگر کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں. جن کپڑوں میں انسان اپنے گھر میں رہ رہا ہے, جن کپڑوں میں انسان اپنی مسجد میں جا رہا ہے, ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم معاشرے میں کیوں نہیں جا سکتے؟ لیکن تکلف ہے. تکلف کیا ہے کہ صاحب اگر ہم شادی میں جائیں گے تو خاص قسم کے کپڑے ہونے چاہیے, اور اگر نہیں ہوں گے تو ہم پھر ہم جو ہے وہ پسماندہ مانے جائیں گے. پسماندہ مانے جائیں گے یہ اس سے آگے بڑھ کر اب یہاں تک پہنچ گیا کہ صاحب عورتوں کو شادی میں دن میں کئی کئی مرتبہ سور بدلنے ہیں, اگر کپڑے میں ذرا سی شکن آ گئی تو فورا نکالنا ہے. اپنی رسموں کی وجہ سے اپنے معاملات کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہیں. کہہ دیں گے صاحب رسموں نے معاشرے کو تباہ کر دیا, اور ادھر سے سارے لوگ رسموں میں سے ایک ایک رسم کو بڑھاتے جا رہے ہیں. چند سال پہلے تک کھانوں میں وہ جو یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کا نام ہی نہیں تھا, سیدھا سادہ اپنا پانی پلاتے رہتے تھے, اب اس کے رسمیں ایک اور شادی کرتی ہیں. چند سالوں پہلے اپنے شادیوں کی ویڈیو فلمیں کہیں نہیں بنتی تھی, اس وقت وہ بالکل سب سے بڑا فرض مانا گیا ہے. اور جب پوچھیں بھائی وجہ کیا, کہیں گے یادگار رہے گی. بھائی ہمارے والدین کو جن نکاح ہوئے ہیں ان کے تو ہم یادگار ہیں, ان کے تو کوئی ویڈیو فلمیں یادگار نہیں, ان کے فوٹو یادگار ہوں. تو آپ ان کی ان شادیوں کو یادگار بنانے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے؟ لیکن نہیں صاحب لازم ہے, اور چاہے اس کے وسائل ہوں یا ہوں لیکن کرنا ضروری ہے. کیوں کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ رقم بن گئی. یہی ہے وہ امور جاہلیت. ان امور جاہلیت کے نتیجے میں بچوں کا پیدا ہونا وہ بھی مصیبت, کسی کی وفات وہ بھی پریشانی. بعض دفعہ یہاں تک ہوا کہ مرنے والے کی مرنے پر اتنی پریشانی نہیں جتنی بات کی رسموں کو پورا کرنے کی پریشانی, کہ صاحب وہ بات کی رسمیں جو ہیں وہ کیسے پوری ہو جائیں گی. اب اتنا ہی نہیں بلکہ ان رسموں کو باقاعدہ چلانے کے لیے اب کمیٹیاں اور فورم بھی بننے لگے, کہ صاحب ان کا رسموں کو ہم چلائیں گے فورم کے ذریعے سے چلائیں گے. کہاں سے اسلام یہ چاہتا کہ یہ رسموں کو ختم کر دو, ہم نے کہا رسمیں ختم تو نہیں کریں گے, ہاں ان کو ہم آرگنائز کریں گے اور اچھی طرح سے اس کے لیے تنظیم بنا کر کے پھر تو چلائیں گے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اسلام نے جو حکم دیے تھے گھر والوں کو وہ ان سے چھین کر ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. والدین ایک جگہ یہاں کشمیر میں ایک جگہ کمیٹی والوں اور گھر والوں میں جھگڑا ہو گیا. گھر والے کہتے ہیں کہ صاحب میں اس کا بیٹا ہوں, سعودیہ میں کام کرتا ہوں, میرا باپ بیمار تھا, میں وہاں سے سفر کر کے آیا, میں وہاں سے اس کا کفن لے کر کے آیا ہوں. کمیٹی والے کہتے ہیں ہم نے شروع بنایا ہے کفن ہم دیں گے. وہ کہتا ہے میں وہاں سے کفن لے کر کے آیا ہوں, کہتے ہیں نہیں ہم نے کفن کا انتظام کیا ہے اور ہم چندہ ہی کر دیں گے اسی لیے تاکہ ہم کہاں. اللہ اکبر, جس کا بیٹا لاکھوں روپے کما رہا ہے, جس کی خود کی تقریباً 50 لاکھ کی بلڈنگ ہے, اس کو کفن پہنا رہے ہیں ہم چندے کا کفن. کیوں صاحب ہم نے رسم بنائیں گے. جو آدمی اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں کیونکہ صاحب آپ اپنے گھر میں نہیں کھائیں گے, ہم آپ کو چندے کا کھلائیں گے. تو محلے والوں سے چندہ جمع کرنے کے بعد پھر آپ کو کھلائیں گے, لیکن آپ اپنے گھر میں نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ صاحب ہماری رسم ہے. ساتھ نہیں کہیں گے اسلام کا حکم یہی ہے, حالانکہ اسلام کا کہیں کوئی حکم نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا, آپ کے چچیرے بھائی تھے, ان کا نام تھا حضرت جعفر, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی. آدھی سے زیادہ زندگی انہوں نے بیچاروں نے گزاری حبشہ کے اندر ایمان کی حالت میں, یوں سمجھے جلاوطنی کی حالت میں. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے, حبشہ رہے, بہت سارا زمانہ وہیں گزارا. حضرت نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے, جنگ بدر بھی ہو گئی, جنگ احد بھی ہو گئی, سال ہا سال گزر رہے ہیں اور حضرت جعفر وہی ہیں. 7 سال ہو چکے تھے نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے, اب حضرت جعفر پہنچے. اور اس وقت حضرت نبی علیہ السلام خیبر میں تھے, تو خیبر کی فتح ہو گئی تھی, حضرت جعفر وہاں پہنچ گئے. تو حضرت نبی علیہ السلام کی اتنی خوشی ہوئی کہ بار بار کہتے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی مجھے زیادہ خوشی ہے. پہنچ گئے. خیر اس کے بعد جب وہاں خیبر سے مدینہ تک جواب پہنچے, ابھی چند ہی دن ہوئے تھے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سفر میں تمہیں جانا ہوگا. بھیا چلا کے سفر میں روانہ جب ہونے لگے, حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس سفر کے ذمہ دار امیر ہیں زید بن حارثہ, وہ اگر وہاں جا کر کے شہید ہو گئے تو نمبر 2 پر تمہارے امیر بنیں گے جعفر, اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو پھر تمہارے امیر بنیں گے عبداللہ ابن رواحہ. جس وقت حضور نے یہ قافلہ روانہ کر دیا تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ تینوں آدمی شہید ہو جائیں گے, یہ واپس نہیں آئیں گے. خیر وہ لوگ چلے گئے. ابھی یہ مدینہ طیبہ میں ایک مہینہ بھی رہ نہیں پائے تھے, ان کا ابھی اپنے گھر کو سیٹ بھی نہیں کیا تھا, اپنے مکان بھی نہیں بنایا, ابھی بےچارے اپنے کچھ رشتے داروں کے ہاں وقت گزار رہے تھے. اس صورت حال کے اندر حضرت جعفر وہاں شہید ہو گئے, اور ان کے گھر والوں پر ایسی غم کی حالت طاری ہو گئی کہ وہ کھڑے نہیں رہ پاتے, عورتیں اٹھتی ہیں پھر نیچے گرتی ہیں, بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت نبی علیہ السلام خود مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ گئے, اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد لوگوں سے کہا جعفر شہید ہو چکے, یہ کہہ کر کے خود حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پر بہت زیادہ غم طاری ہو چکا ہے, اس غم طاری ہونے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو بھوکے سو جائیں گے. ان کے پڑوسی جو ہوں گے ان پڑوسیوں کو کہو کہ شام کو جو تم اپنے گھر میں ان کو بھی کھلا دینا. تو ان کے پڑوسیوں نے کیا کیا, تھوڑا سا دودھ چند کھجوریں اور کچھ ستو ان کو بھیج دیے, اور وہ کہا یہ کھاؤ. انہوں نے کہا ہم کہاں کھائیں گے, جعفر وہاں شہید ہو گئے ہیں, رہنے کے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, بہت سارا زمانہ ہم نے گزارا حبشہ میں, وہاں مکے سے چلے گئے حبشہ جلا وطنی وہ گزاری, وہاں سے آئے تھے مدینہ, یہاں بھی ہمارے پاس رہنے کے انتظامات نہیں ہیں, جعفر ہمارے والد تھے وہ شہید ہو گئے وہاں, تو ہم کیا کھائیں گے. بارہ نبی علیہ السلام کے حکم کے بنا پر ان کے پڑوسی نے زبردستی چند چند روپ میں ان کو کھلایا. بس یہ ایک واقعہ پیش آ گیا. اس کی بنیاد پر ہم نے کیا کہا کہ صاحب جس کے گھر میں موت ہو گئی ان کے گھر میں چولہا جلانا ہے جڑوں میں, حالانکہ اسلام نے یہ حکم نہیں دیا تھا. تو غرض یہ کہ یہ جو شادی کی بری رسمیں ہیں یہ انہیں عمر جاہلیت میں سے ہیں, یہ جو موتوں کی بری رسمیں ہیں یہ بھی انہیں عمر جاہلیت میں سے ہیں, یہ بچوں کے پیدا ہونے کی جو بری رسمیں ہیں یہ بھی انہیں عمر جاہلیت میں سے ہیں, اور یہ بچوں کو جو شادیوں کو دیر کرنا ہے یہ بھی عمر جاہلیت میں سے ہے. حتیٰ کہ جب ہم یہ کہیں گے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو تمہارا رشتہ تب تک نہیں کریں گے جب تک ہمارا تمہاری ان تمام رسموں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے انتظامات نہیں ہوتے کہ سب دیر تیار ہو جانا چاہیے. اتنے ایک دفعہ اس طرح سے میری کہ ہم کے ساتھ آج حج کو جا سکتے ہیں, کہ ان کا جی حج کا انتظام میں نے کر لیا ہے لیکن اس سے پہلے وہ جو دعوتیں کرنی ہوتی اس کا بھی انتظام کرنا باقی ہے. یہ دعوت کس نے لازم کی ہے, عمر جاہلیت میں سے ہے کہ حج کرنے مجھے جانا ہے, پہلے لوگوں کو دعوت کرانی ہے, اور دعوت کرانے میں ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, ایک ایک گھر میں گھومنا ہے, اور ساتھ دل میں معافی تلافی کرنی ہے یا نہیں لیکن معافی تلافی کر کے جانا ہے. تو پہلے وہ مہینوں تک گھروں میں راؤنڈ لگاتا رہے گا کیونکہ مجھے حج میں جانا ہے معاف کر سکتا, حالانکہ معاف کرنے کا جو اصول ہے اور کرانے کا اصول وہ ہے ہی نہیں, اور جن کے ساتھ معافی تلافی کرنی ہے ان کے یہاں جائیں گے نہیں. کیوں نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ لڑائی ہے. تو جن سے معافی تلافی کم ان کے یہاں جائیں گے نہیں, جن کے ساتھ کوئی کیس ہی نہیں ان کو ہاں رخصت بہت آپ رخصت. اب رخصت آئیں گے تو پھر فلاں مانگ کر کے کہ فلاں بھی مجھے فلاں جگہ کہ ہاں رخصت لینے جانا ہے, ان کے یہاں پھر باقاعدہ اس کے لیے دعوت کا انتظام ہوگا. اب یہ جائیں گے گھنٹوں گھنٹوں پر بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ دعوت آ کر واپس آئیں گے, پھر یہاں اپنے گھر میں دعوتوں کا انتظام کرنا. یہ سارے دعوتوں کا انتظام عمر جاہلیت میں سے ہے, اسلام سے کہیں گے تو تصور ہی نہیں ہے. اور اس کے ایک صاحب ایک دفعہ آئے کہ ہم کہ جی ابا جان نے حج کی تیاری کی تھی لیکن وہ ایک تو بیٹی کی شادی نہیں ہو سکی تھی اس لیے وہ حج نہیں کر سکے, اور کچھ پیسوں کا انتظام کرنا تھا, وہ دعوتیں وہاں سے کھلانی ہوتی ہیں, اس کا پیسہ بھی انتظام نہیں ہو سکا تھا, ابا جان کی وفات ہو گئی. تو گویا بیٹی کی شادی کے نتیجے میں اور دعوتوں کا انتظام نہ کرنے کے نتیجے میں حج کا فرض اس کے سفر کھڑا رہ گیا, اور وہ اس دعاؤ میں دنیا سے چلا گیا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو چکا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مر رہا ہے یا نصرانی مر رہا ہے. تو رسموں کی وجہ سے ہم اپنی فرضوں کو چھوڑ رہے ہیں, اس لیے ہم رسموں کی زندگی کو ختم کر کے ساری زندگی اپنانا شروع کر دیں, اور ساری زندگی میں عافیت ہے, بہت سارے خرچے بچیں گے, بہت سارے ٹینشنوں سے بچ جائیں گے, اور اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے تو مزاج پیدا ہونے کے بعد بہت سارے خرابیوں سے بھی بچنے لگیں گے. خاص طور پر یہ جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے معاملات ہیں یہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں, اور اس سلسلے میں والدین کو ہرگز بے فکر نہیں رہنا چاہیے, ہرگز یہ تصور نہیں کرنا چاہیے صاحب ہم کو اپنے بچوں پر پورا اعتماد ہے, یہ کبھی بگڑ نہیں سکتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین کا اپنے بچے پر پورا اعتماد ہو مگر وہ منشیات کا عادی ہو چکا ہوگا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ والد اپنی جگہ پر سمجھ رہا ہے مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے مگر اس کے ساتھ غلط تعلقات کہیں قائم ہو چکے ہوں. ایسا ہو سکتا ہے بلکہ یہی شہر میں ہوا یہ کہ باپ سے کہا گیا بھائی آپ کی بچی ذرا نگرانی کر لے گا, ہاں اس کی کیا نگرانی کرنی ہے, وہ کچھ سمجھدار ہے تعلیم یافتہ ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اس کی کیا نگرانی کرنی ہے, مجھ سے زیادہ اس نے پڑھا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد اسی لڑکے کا ابارشن کرا گیا حالانکہ ابھی اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے اپنی نوجوان نسل پر بے انتہا زیادہ فکر مند رہنا ہے اور ان پر نگرانی رکھنی ہے. خصوصاً یہ جو یہاں کے یہ کوچنگ سینٹر وجود میں آ گئے ہیں, ان کوچنگ سینٹروں سے فائدے کتنے ہیں یہ تو آپ لوگ جانیں, لیکن نقصانات جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنے چاہیے. اور نقصانات کی تفصیل ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ کیا کیا بھیانک نتائج اس سے نکل رہے ہیں, کہ پڑھنا پڑھانا کتنا ہے وہ تو رہنے دیجیے, لیکن جو اس کے نتیجے میں برے تعلقات قائم ہو رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں. اللہ معلوم نبی ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا, کہنے لگے جی یہاں کلینک میں کوئی عورت تھی, وہ کہ یہاں ہمارے کلینک میں دو لڑکیاں لائی گئی ہیں اور ان کا وہ جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ حاملہ ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا ابارشن کر دو, ہمارے جائز ابارشن کرنا ہی ہمیں اسی شہر میں صورت حال ہوئی. تو بہرحال ان جاہلیت کے رسموں کو ختم کرنا, حضرت نبی علیہ السلام کا فرمایا ان امور جاہلیت موضوع ان تحت قدمی ہذا, جاہلیت کے تمام کاموں کو اپنے پاؤں سے روم کر کے جا رہا ہوں. ہم نے ان جاہلیت کے کاموں کو پھر دوبارہ باقاعدہ تنظیم سازی کے ساتھ کھڑا کر دیا اور پورے معاشرے کو ان کو مسلط کر دیا. اب بات کریں یہ جاہلیت کے سامنے رکھنے مٹ جائیں اور ہم اب بہت بے تکلف کی زندگی گزارنے لگیں اور ہماری اصل سرگرمیاں جو ہیں وہ اس جگہ پر صرف ہونے لگیں جس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سامنے دنیا میں بھیجا تھا, بجائے ان کو خرافات پہ صرف ہونے لگیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.